سے ثابت ہو رہی ہے, اور اس کا سبب اللہ عالم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جس کی یہودی تعظیم کرتے ہیں, تو یہود کے ساتھ تشبہ نہ ہو جائے. یہ علت جو اگرچہ وارد نہیں ہوئی کسی حدیث میں میرے علم کے مطابق, لیکن چونکہ وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں ان کے تشبہ سے ہم کو شریعت نے روکا ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے, اگر یوم عاشور ہفتے کو آ جائے تو کیا کیا جائے, اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس نفی کو قائم رکھا جائے, روزہ نہ رکھا جائے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. اور واللہ اعلم دوسری رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہفتے کو روزہ نہ رکھا جائے, یہ ممانعت محمول ہوگی اس بات پر کہ روزہ آپ رکھیں بلا وجہ, اس روزے کا کوئی سبب نہ ہو اور آپ روزہ رکھ لیں. جب بلا سبب رکھیں گے تو اس میں یہود کا تشبہ سمجھ میں آئے گا, لیکن اگر ہفتے کے دن کو ایسا روزہ آ جائے جس کی کوئی وجہ ہو جیسے یوم عرفہ ہے, تو اس میں وہ تشبہ سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ جو دوسری احادیث ہیں یوم عرفہ کے روزے کی اور اس کے فضائل بھی ہیں وہ پیش نظر ہوں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے جو فرائض جو فرضی روزے ہیں ان کا استثناء فرمایا, حالانکہ دن وہ بھی ہفتے کا ہے لیکن ایک استثناء آپ نے فرمایا. تو جو علت مفہوم ہوتی ہے اس کے پیش نظر یہی بات کہی جائے گی کہ تشبہ اس وقت مفہوم ہوگا جب روزہ بلا کسی سبب کے رکھا جائے, لیکن اگر سبب موجود ہو تو پھر وہ تشبہ والی علت نہیں پیش نظر ہوگی بلکہ دیگر جو احادیث ہیں ان پر عمل ممکن ہوگا. اور پھر ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی مسئلے میں تعارض آ جائے, ایک دلیل اس پر عمل کروانا چاہ رہی ہے اور ایک دلیل اسے روکنا چاہ رہی ہے, اور دو دلیلوں میں تعارض آ جائے, تو پھر جو اہمال ہے وہ زیادہ بہتر ہے اہمال سے. اہمال کا معنی عمل کر لینا زیادہ بہتر ہے ترک عمل سے, کیونکہ دونوں باتیں صحیح حدیث سے سامنے آ رہی ہیں. تو پھر اس حدیث کو لے لیں جس میں عمل ہے اور عمل کی تحقیق اور ترغیب ہے, تاکہ اعمال ہو جائے نہ کہ تعطیل ہو. اعمال کا معنی کسی حدیث پر عمل کرنا, اور تعطیل کا معنی کسی حدیث کو معطل کر دینا اور عمل سے اس کو چھوڑ دینا. جب دونوں مسئلہ سے متعارض ہوں, دو متعارض احادیث کی بنا پر, تو پھر عمل کو ترجیح دی جائے ترک عمل پر, واللہ عالم. لہذا ایسی صورت اگر بن جائے تو روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہوگا, وہ عمل بالحدیث ہی ہوگا اور اس میں عمل ہوگا اور عمل بہتر ہے بنسبت ترک عمل کے. اور تشبہ والا معاملہ بھی مفہوم نہیں ہوگا کیونکہ عمومی عدلہ سے یوم عرفہ کا روزہ اس کی فضیلت ثابت ہے, واللہ عالم. اس لیے رکھ لینا بہتر ہے, واللہ عالم. آپ نے سوال کیا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ ذوالحجہ کے دنوں میں اپنے ناخن یا بال کاٹ لیتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, اور یہ آپ کی نہیں احادیث سے ثابت ہے. جو کاٹ لے گا تو اس نے ایک ایسے امر کا ارتکاب کیا ہے جسے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، لہذا اس شخص کو اپنے اس فعل پر توبہ کر دینی چاہیے، باقی اسے اس کی قربانی پر جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن اس عمل پر اس کو توبہ کر دینی چاہیے کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی نہیں وجہ حد کو توڑا ہے. اور جو بعد میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل پر بھی ایک قربانی کا ثواب دے گا، پھر یہ ہم کہیں گے کہ وہ ثواب سے محروم ہے اور نہیں والی حد کو جو توڑنے کا اس نے ارتکاب کیا ہے تو اس مخالفت پر وہ توبہ کر لے اور آئندہ اس میں احتیاط کرے اور قربانی اس کی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس میں کوئی اثر کو فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. آپ نے پوچھا کہ جو گھر کا ذمہ دار جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اہل عیال، اس کے بچے اور بیوی وغیرہ وہ بھی ناخن اور بال نہ کاٹے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کو ایک کنبے کی طرف سے کافی قرار دیا ہے، اس لیے جو گھر کا فرد سربراہ جو ہے قربانی کر رہا ہے وہ قربانی اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام نے جب قربانی ذبح کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اس قربانی کو قبول فرما لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. تو ایک قربانی گھر کے سربراہ اور گھر کے دیگر افراد سے کفایت کرتی ہے، یعنی وہ قربانی سربراہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کے اہل و عیال کے ساتھ بھی ہے، تو وہ بھی اس قربانی کے حکم میں ہے، اس لیے ان کو بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنی چاہیے. آپ نے سوال کیا کہ ایک ساتھی حج کے لیے جا رہا ہے اور کوئی شخص اس کو یعنی پیسے دے کہ میری قربانی وہاں جا کے کرنا. یہ پہلے یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں یا اس سے قبل بھی لوگ اپنی قربانی دیا کرتے تھے کہ ہماری قربانی وہاں جا کر جو ہے وہ ذبح کرنا. اگر آج کوئی پیسے دیتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، یعنی وہ یعنی وہاں قربانی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ قربانی کو جہاں موجود ہے خود وہاں کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یعنی وہاں کیوں یعنی قربانی کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی یہ خصوصیت تو ایسی احادیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا قربانی اپنے گھر میں کرے زیادہ بہتر ہے، اور وہاں یعنی پیسے بھیجنے کی بجائے اپنے علاقے اپنے شہر میں کرے. اگر وہاں کوئی وجہ ہو جیسے یعنی وہاں فقراء ہیں اور وہ مستحقین ہیں اور ان کو یعنی وہ گوشت یعنی کھلوانا چاہ رہے تاکہ ان کا فقر دور ہو، یہ وجہ ہے کہ یعنی یہ قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن جبکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں ایسا فقر ہے کہ اس کے لیے وہ قربانی وہاں بھیجے، اس لیے یعنی کوئی ایسا منع تو وارد نہیں ہے، اور اگر کوئی حکمت ہو اور اس کا سبب ہو وہاں بھیجنے کا تو اس صورت میں جواز ہے، ورنہ بہتر ہے کہ قربانی آپ کی خود اپنے مقام پر کرے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، زیادہ افضل ہے. آپ نے جس سوچ کا ذکر کیا ہے وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہاں قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں اور کرنی کرتے نہیں اپنے ہاتھ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی دکان والے سے کہیں تو ہو سکتا ہے وہ نماز سے قبل ہی کر دے، پھر احتیاطاً لوگ اپنی قربانی وہاں بھیج دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ اس جواز کے لیے معقول نہیں ہے کہ وہاں بھیجا جائے، کیونکہ کوئی وجہ ہو وہاں بھیجنے کی، یا تو فخر وہاں پھیلا ہو، بھوک پھیلی ہو اور لوگوں کو گوشت نہیں دستیاب ہو رہا اور اتنا فخر ہے تو یہ وجہ ہے کہ وہاں بھیجنے کی، لیکن عام دیکھا یہ کیا ہے کہ وہاں قربانی جہاں لوگ کرتے ہیں جو منا میں جو منحر یا مذبح ہے تو جانور وہاں ذبح کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور یعنی اس کا گوشت وغیرہ یا تو ضائع ہوتا ہے اور یا پھر گورنمنٹ کی ایک ادارہ اس گوشت کو سنبھال لیتا ہے اور بعد میں یعنی جو فقراء کے علاقے وہاں ان کو دے دیا جاتا ہے. تو یعنی کوئی ایسا کوئی منع بھی وارد نہیں ہے اور کوئی ایسی بڑی حکمت بھی نظر نہیں آتی وہاں بھیجنے کی. اس سے بہتر یہ کہ ایسے علاقوں کا انتخاب کر لیا جائے جہاں واقعتا فقر ہے اور لوگوں کو یہ حاجت ہے اور فقر بھی شدید شکل اختیار کر چکے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک یعنی ہر کام کی کوئی شرعی حکمت یا کوئی شرعی سبب اگر بن جائے تو پھر وہ بات زیادہ بہتر اور معقول ہوتی. یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنی قربانی باہر بھیجتا ہے جیسے پاکستان وغیرہ میں، پاکستان کے وقت میں 5 گھنٹے کا فرق ہے, یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے قربانی پہلے کی یا بعد میں کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں قربانی آپ نے بھیجی ہے وہاں کی توقیت کا لحاظ ہوگا, یعنی آپ نے اگر پاکستان بھیجی ہے تو یہ قربانی چونکہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں جب نماز لوگوں نے پڑھ لی اور نماز پڑھ کے قربانی کریں گے وہ قربانی درست ہوگی اور قابل قبول ہوگی. اس میں آپ کے وقت کا جو فرق ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں اس کا, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. یعنی جہاں بھیجی گئی ہے وہاں کی توقیت اور وہاں کی نماز کا اعتبار ہوگا, اور وہاں اگر وقت ہو گیا ہے اور لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور پڑھ کے وہ قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی کفایت کر جائے گی, اس میں کوئی گھبرانے والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پریشان کن ہو. اور یا پھر اگر احتیاط کا تقاضا ہو تو اس کو ذرا مؤخر کر لے, یعنی کتنا لیٹ کر لے, جیسے 4-5-6 گھنٹے کا, قربانی تو سارا دن چلتی رہتی ہے تو وہ 4-5-6 گھنٹے وہ لیٹ ہو سکتی ہے, بلکہ قربانی کے چونکہ آگے بھی دن ہے تو دوسرے دن کر لے. تو اس میں کوئی وجہ مشکل نہیں ہے کوئی, یعنی انتخاب ایسے شخص کا کریں جو امین ہو اور ثقہ ہو اور وہ کسی شر غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ایک وجہ ہے یعنی قربانی باہر بھیجنے کی کہ ایسے مقامات پر جہاں تو فقر پھیلا ہو اور لوگوں کا احتیاج ہو تو ٹھیک ہے ان کو کھلانا یہ کار ثواب اور موجب اجر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی وقت کی جو پرابلم ہے یہ کوئی یعنی اتنی کوئی پریشان کوئی نہیں ہے ان شاء اللہ. آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے, مثلا لندن میں یا برطانیہ میں عید قربان اتوار کو ہے اور پاکستان میں پیر کو ہے, اب کوئی بھائی وہاں قربانی کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ اتوار کو کر سکتے ہیں یعنی ان کی عید کے مطابق؟ نہیں, وہ پیر کو کریں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الاضحی یوم یضحی الناس, کہ قربانی اس دن جس نے سب قربانی کرے. چونکہ پاکستان میں سب قربانی پیر کے دن کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی توقیر کے مطابق وہ قربانی ہوگی. اگرچہ قربانی کرانے والا شخص یو کے میں ہے اور جو اس کی قربانی ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہے تو پاکستان کی جو توقیت ہے عید کی جو پیر کے دن ہے وہ پیر کے دن ہی ہوگی, اتوار کے دن نہیں ہوگی, ورنہ وہ یعنی جو اجتماعیت کی ایک مخالفت ہوگی اور نبی اسلام کی حدیث کے خلاف ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اضحیٰ اسی دن ہے جس دن سب اضحیٰ کریں, تو اب وہ اگر اتوار کو کرتے ہیں تو سب تو نہیں کر رہے. تو اگرچہ وہ بھائی خود یو کے میں ہے لیکن جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں کی توقیت مختلف ہے, اس لیے اسی توقیت کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا. لہذا اگر پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور پاکستان میں پیر کو عید ہے تو اتوار کو نہیں ہوگی, وہ پیر ہی کو ہوگی اور وہ قربانی ان کے لیے درست ہوگی اور وہ اکبر ہوگی اور ان کے لیے قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. یہ بھائی کا سوال ہے کہ ایک شخص اگر ڈیوٹی کر رہے کہیں اور ڈیوٹی میں جو بریک ہوتی ہے اس میں اگر نمازیں جمع کر دے, کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر ایک نماز پڑھ دے اور پھر ڈیوٹی میں چلا جائے اور دوسری نماز کا وقت گزر جاتا ہے, یہ اس کو عذر لاحق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے واللہ اعلم کہ شریعت میں جو جمع کے عذر ہیں وہ تین ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر ولا مطر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا یعنی بارش اور خوف اور سفر ان میں سے کوئی عذر نہیں تھا اور پھر بھی آپ نے نماز کو جمع کیا. اس سے ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نماز جمع کرنے کے تین عذر ہیں, یا تو بارش ہو رہی ہو, یا آدمی مسافر ہو, اور یا پھر آدمی جو ہے وہ خوف میں ہو یعنی حالت جنگ میں ہے, تو اس میں بھی جمع کا جواز ہے. اور بعض احادیث اور بھی ہیں جس میں مرض کو بھی عذر بنایا گیا, ایک مریض ہے اس کے لیے اگر تکلیف ہے تو وہ اپنے اس تکلیف کے پیش نظر نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں وہ عورت جس کو استحاضہ کا عرض ہے, ایک تو خون حیض کا ہے اور ایک استحاضہ کا جو کسی بیماری کی بنا پر آتا ہے, اور وہ عورت اگر یعنی اپنے وقت پر نماز پڑھنا مشکل سمجھ رہی ہے تو نمازوں کو جمع کر سکتی ہے, زہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ اور فجر الگ اپنے وقت پر پڑھ لے. تو یہ جمع کے عذر احادیث سے ثابت ہے. اور جو صورت اس بھائی نے ذکر کی ہے کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے, اگر تو اس کا یہی کام ہے, اس کام پر اس کی معیشت کا انحصار ہے, تو اس کے لیے جواز کا رستہ ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان عذروں کے علاوہ بھی نماز کو جمع کیا, جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ویسے یہ بھائی اگر کوئی ایسا کام یعنی ساتھ ساتھ تلاش کرتا رہے جس میں اس قسم کی مشکل اس کو پیش نہ آئے تاکہ نماز اپنے وقت پر ادا کرے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر نماز اس کے وقت مقرر پر فرض کی ہے, تو بہتر ہے کہ نماز وقت مقرر پر ادا ہو. ایسا عمل یا ایسی ملازمت جو نماز کے اوقات میں حائل ہوتی ہے, جب تک اور ملازمت نہیں ملتی اس وقت تک اس عذر کی بنا پر جمع کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کام مل جائے جس میں اس عذر کا اندیشہ ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ نماز جیسا فریضہ اپنے وقت پر یا کوئی انسان ادا کر سکے. اللہ سوال یہ ہے کہ کسی بھائی کا یعنی لیسن ہے یا اس کا درس ہے, کلاس اس کی, اور اگر جمعہ کا دن ہو اور یعنی اگر وہ جمعہ پڑھنے جائے تو اس کی کلاس چھوٹ جائے گی اور دوبارہ وہ کلاس اس کو نہیں مل سکتی, تو اس عذر کے تحت کیا وہ جمعہ چھوڑ دے؟ اس میں یعنی زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ یعنی کلاس مس کر لے, کیونکہ کلاس کو حاصل کرنے کے اور مواقع موجود ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, کسی اپنے دوست سے اس کو وہ دوہرا سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن جمعے کو چھوڑنے کی وعیدیں بہت ہیں. جمعے کا ترک بعض لوگوں کے لیے جائز ہے, جیسے ایک آدمی مریض ہے, مسافر ہے, یا عورت ہے, یا غلام ہے, بچہ ہے, یا بادشاہ ہے, ان کے لیے ترک جائز ہے, لیکن اس کے سوا کوئی ایسا عذر نہیں جو جمعے کے ترک کا جواز بن سکے. تو اگر وہ بھائی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کلاس مس کر دے, جمعے کو مس نہ کرے, کیونکہ کلاس کو حاصل کرنے کے اور متبادل مواقع موجود ہیں, تو بھائی اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, اس کو سن کر وہ اپنی کمی پوری کر سکتا ہے, یا اپنے کسی بھائی سے وہ پڑھ سکتا ہے تاکہ وہ کمی اس کی دور ہو جائے. مگر جمعے کا متبادل موجود نہیں ہے, وہ اس کو پڑھنا پڑے گا. اور پیغمبر اسلام کی وعیدیں بھی ہیں کہ جو شخص تین جمعے پیدر پہ چھوڑ دے تو اس پر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے, یہ شدید ترین وعید ہے. تو بہتر ہے کہ اس شریعت کے اس معاملے کو مقدم رکھے, اور ایسا کام جیسے کلاس وغیرہ جس کا ازالہ ممکن ہے تو وہ ازالہ کر لے, لیکن کلاس کو چھوڑ, جمعے کو نہ چھوڑے. بندہ والے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ سفر پہ رہتے ہیں, اور جب سفر کرتے کرتے یعنی کسی ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر مساجد ایسے لوگوں کی ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, جن کے عقیدے میں بہت ہی خلل ہے, وہاں کیا کیا جائے؟ مسافر نماز قصر بھی کر سکتا ہے اور جمع بھی, اس کا سفر چاہے روز ہوتا ہو, لیکن اگر وہ مسافت قصر کو عبور کر لیتا ہے تو وہ جمع اور قصر دونوں کر سکتا ہے. تو ایسا بھائی جمع بھی کرے اور قصر بھی کرے, اور اگر امام ایسا ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور یہ بات اس کو معلوم اور واضح ہے تو اس کی اقتضا نہ کرے, کیونکہ جو صحیح العقیدہ ہے اس کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی, تو اس کے پیچھے اقتضا کرنے والے کی کیسے قبول ہوگی؟ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ سے پوچھا گیا کہ مرجئہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی. اور بہت سے علماء نے جامعہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا, محدثین کے اقوال موجود ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے. لہٰذا ایسا بھائی سفر میں قصر اور جمع کر لے اور اپنی نماز اکیلے پڑھ لے. اللہ تعالیٰ یہ سوال ہے کہ ایک شخص سفر کرتا ہے اور وہ سفر اس کا چار پانچ میل ہے, مگر وہ علاقہ اس کا بدل جاتا ہے, وہ نماز قصر کرے یا نہ کرے؟ حدیث میں تین میل کا ذکر بھی ہے, یعنی جو مسافت قصر ہے تین میل بھی آتی ہے, اور تین فرسخ بھی ایک حدیث میں آتا ہے, اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے, یہ مجموعہ یہ نو میل کا ہو جاتا ہے. احتیاط یہی ہے کہ نو میل جو مسافت قصر ہے اس کو محفوظ رکھا جائے. اور یہ نو میل شمار کہاں سے ہوں گی؟ جہاں اپنے شہر کی آبادی ختم ہو جائے اور خلا شروع ہو جائے, اور اس کے بعد نو میل یہ تین فرسخ شمار کر لے اور قصر کر لے. اس سے کم اگر ہے تو پھر نہیں, لیکن اگر سفر اس کا طویل ہے, یہ سفر اس کا 200 اور 400 میل ہے, تو پھر اپنے شہر سے نکل کر وہ ایک میل بھی باہر گیا ہے پھر وہ قصر کر سکتا ہے. لیکن صرف چار یا پانچ میل احتیاط بہتر ہے کہ جو تین فرسخ والی حدیث ہے جو نو میل بنتے ہیں اس کو مدت قصر رکھا جائے, یہ زیادہ احتیاط کا بتا دیں ان شاء اللہ. آپ نے پوچھا کہ ایک بھائی کے لیے کب یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ اہل بدعت کے اسٹیج میں جا کے درس دے, اس کی کیا شروط ہے, اور ان کسی اہل بدعت کو اپنے اسٹیج پر بلائے اور درس کے لیے اس کی کیا شروط ہے. اس میں یعنی جو میں سمجھا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دونوں کام جائز نہیں ہے, نہ اہل بدعت کے اسٹیج پر جا کے درس دینا اور نہ اہل بدعت کو اپنے اسٹیج پر بلا کر درس دینا. کیونکہ یہ اسٹیج پر درس دینا یا دلوانا یہ دونوں وہ کام ہیں جو عمومی مظاہر میں شمار ہوتے ہیں, جنہیں دنیا دیکھتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں, سمجھدار بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, جاہل بھی ہیں. اگر ایک شخص جو صحیح العقیدہ ہے اور وہ اہل بدعت کے اسٹیج پر جا کے درس دیتا ہے, خواہ وہ 100% حق بیان کرے, لیکن بہت سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو کہ صحیح العقیدہ ہے وہ فلاں لوگوں کے اسٹیج پر گیا تو اس کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی صحیح ہے. تو بہت سے لوگ اس عمومی مظہر میں دھوکہ کھا سکتے ہیں, جو اس نے بیان کیا اس کو کس نے سنا, کس نے نہیں سنا, کس نے سنا اور کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا, اور جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے وہ جب اس بارے میں سنیں گے ان کی رائے کیا بنے گی, اس میں بہت سے مفاسد آ سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے اسٹیج پر نہ جایا جائے, یہ بہت سے لوگوں کے دھوکے کا سبب بن سکتا ہے اور بہت سے لوگ غلطی کھا سکتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا عالم جو صحیح العقیدہ ہے وہ فلاں فرقے کے اسٹیج پر گیا تو اس کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی صحیح ہے. اور جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اہل بدعت کو اپنے اسٹیج پر بلانا اور ان کو موقع دینا کہ وہ آ کے درخت دیں یا خطاب کریں, یہ تو بالاولا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو عمومی مظاہر میں یہ اس سے محبت کا اظہار ہوگا اور اس کی تقریب ہوگی. ایک انسان کی سب سے بڑی تقریب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ممبر پر بٹھائیں, اپنی کرسی پر بٹھائیں اور مائک اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ آپ میرے ساتھیوں کو, لوگوں کو آپ درس دیں اور واعظ کریں اور نصیحت دیں. یہ سب سے بڑی تقریب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حزم الدین, کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کی توقیر یا تعظیم کرتا ہے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. تو یہ اسٹیج پر بلانا یہ معاملہ توقیر اور تعظیم کا ہے, تو یقیناً یہ بالکل جائز نہیں ہوگا. اور پھر عمومی مظاہر میں یہ چیز شمار ہوتی ہے. ایک دونوں بدعتی انسان کو اپنے گھر آپ بلا لیں, اپنے گھر بلا کر اس کو کھلائیں, اس کو پلائیں, اس کی عزت کریں. اکرم و کریم کل قوم, نبی اسلام کا فرمان, ہر قوم کے موجود انسان کی تقریب پر عزت کریں. لیکن یہاں عمومی مظہر نہیں ہے, آپ کے گھر کا معاملہ ہے. مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, دعوت دینا چاہ رہے ہیں, یہ ایک جواب کا پہلو ہے. لیکن جہاں پر دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا سن رہی ہے کہ فلاں شخص کو فلاں اسٹیج پر دعوت دی گئی ہے, اس میں بہت سے لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض سلفی العقیدہ لوگ اپنے اسٹیجوں پر دوسروں کو بلاتے ہیں, اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے ان فرقوں کے خلاف جو ایک حمیت ہے, غیرت ہے, ہونی چاہیے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ فلاں یعنی فرقے کے لوگوں کی ہمارے عالم تعظیم کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کھنچواتے ہیں جو میڈیا پر آتی ہے, جب وہ ان کی تعظیم اور توقیر کر رہے ہیں, ان سے محبت کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ کریں. لہٰذا وہ جو ایک غیرت تھی, ایک یعنی توحید کی, عقیدے کی, شرک کے خلاف اور قبر پرستی کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, ام المومنین کو گالیاں دیتے ہیں, جو ایک غیرت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے اکابرین ان سے ملتے جلتے ہیں, مل کر خوش ہوتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں. یہ ایک عقیدے کے منافی معاملہ ہے. اور پھر نبی اسلام کا فرمان کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, بلکہ نبی اسلام نے اس عقیدے کو ایمان کا سب سے مضبوط گڈا قرار دیا. فرمایا کہ اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعاصی فی اللہ, کہ ایمان کا سب سے مضبوط گڈا یہ ہے کہ کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو, اور دوستی ترک کرے تو اللہ کے لیے کرے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے منافی ہے. اس لیے ہم واللہ اعلم ان دونوں صورتوں کو درست اظہار نہیں دے گا. یعنی عمومی مظاہر میں جہاں دنیا دیکھ رہی ہے کسی بدعتی کے پاس جانا یا کسی بدعتی کو اپنے پاس بلانا دونوں صورتیں عقیدے کے خلاف ہیں اور شرعی غیرت کے خلاف ہیں. علماء تابعین میں سے ایک تابعی ایوب سختیانی رحمہ اللہ, ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کے بیٹے ایوب سختیانی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نیک ہیں, عابد اور زاہد ہیں, محدث ہیں, اپنے ان پاک ہاتھوں سے ہمارے والد کو غسل دے دیں. میں ٹھیک ہے, نیکی کا کام ہم کریں. ان کے گھر آ گئے اور جس کمرے میں ان کے والد کی میت تھی وہاں وہ داخل ہوئے, اور جب وہ کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ان کے چہرے کو دوبارہ ڈھک کے باہر نکلا ہے. کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا, رہی تو ہوں کہاں یمشی باہر متو دے. میں نے ایک دن اس کو دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. اب جا رہے بازار میں, دنیا دیکھ رہی ہے, تو یقیناً کئی لوگ اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں کہ فلاں عالم, فلاں محدث, فلاں شخص کے ساتھ جا رہے ہیں, مانا اس کو وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو ایسی ہر چیز سے بچا جائے جس سے لوگوں کے دھوکہ یا غلطی کھانے کا امکان ہو. مثلاً اپنے کتب خانے میں مبتدئین کی کتابوں کو لا کے فروخت کرنا, اپنے مجلے میں مبتدئین کے مضامین کو شائع کرنا, اپنے اسٹیج پر اہل بدعت کو دعوت دینا. یعنی حجت کیا ہے؟ امت کی وحدت. امت کی وحدت کی اساس تو عقیدہ توحید, اور جو لوگ توحید کے منافی عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ وحدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وحدت الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی اساس پر ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے چاندی کا چین پہننا, اپنے چین اپنے گلے میں اپنے بازو میں, درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ درست نہیں ہے. اگر تو چاندی کا استعمال مرد کر سکتا ہے لیکن وہ استعمال محدود ہے. مثلا چاندی کی انگوٹھی جو سنت ہے, یا چاندی کے بٹن پہن سکتا ہے, کیونکہ یہ مشترکہ چیز ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. لیکن گلے پر میں چاندی کی چین, جب بازو میں چاندی کی چین لپیٹ لینا, یہ زیور میں شمار ہوگا پھر. اور زیور یہ خاتون کے لیے خاص ہے. پھر یہ یعنی جو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, یہ المتشبہین من الرجال بالنساء, کہ جو مرد تشبہ اختیار کرتے ہیں عورتوں کا, یہ عورتوں کی تشبہ ہے, اللہ کے نبی نے ان کو ملعون قرار دیا ہے. چونکہ گلے کا زیور یا اپنے کلائی کا زیور یہ عورت ہی پہن سکتی ہے, اس لیے یہ عورتوں کے ساتھ تشبہ ہوگا. اور ایک مرد عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے جس کو شریعت نے ملعون قرار دیا ہے, یہ چین وغیرہ اس کا استعمال قطعاً جائز نہیں. بارک اللہ فیکم. آپ نے سوال کیا کہ ہم کچھ بھائی بیٹھتے ہیں اور دینی مسائل پر باتیں کرتے ہیں, اور اگر ہمیں کسی مسئلے پہ اشکال ہو اس میں علماء کی کتابوں پر رجوع کرتے ہیں, اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو علماء سے رابطہ کر کے اسے دریافت کرتے ہیں, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کچھ بھائیوں کا اشکال ہے کہ چونکہ یہ سب لوگ عالم نہیں ہیں اس لیے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ علمی بات کریں یا مذاکرہ کریں. اس معاملے کی دو نوعیتیں ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک کرسی درس پر, اور وہ لوگوں کو درس دینا چاہ رہے ہیں, اور اس میں عقیدے کے مسائل, اس میں فقہی مسائل, اس میں فضائل, رغائب, آخرت, اور یہ سب وہ چیزیں آتی ہیں, اور وہ لوگوں کو درس دیتا ہے. ایسے شخص کا عالم ہونا ضروری ہے, کیونکہ درس یا نصیحت بصیرت کے ساتھ ہے اور دلیل کے ساتھ ہے, اور ایک عامی ان سے ناواقف ہے. اور عالم وہ ہے جس کا طلب علم معروف اور مستفید ہو, یعنی جس کی شہرت ہو اس معاشرے میں طلب علم کے ساتھ. لوگ جانتے ہوں کہ فلاں شخص طلب علم کے لیے گیا ہے فلاں ادارے میں, اور فلاں عالم سے اس نے ترقی میں علم کیا ہے, فلاں اس کا شیخ ہے, فلاں اس کا شیخ ہے, اور ان مشائخ نے اس کو تعلیم دی ہے. ان مشائخ کی موجودگی یا ان کی اجازت سے وہ درس کی کرسی پر بیٹھا ہے, اور وہ مشائخ انکار نہیں کر رہے کہ وہ درس کی صلاحیت رکھتا ہے, تو وہ عالم شمار ہوگا, اور اس کو اس طرح کرسی پر بیٹھ کر درس دینے کا حق ہے. لیکن جو شخص اپنے طور پر علمیت کا دعویٰ کرے, اپنے طور پر کتب کا مطالعہ کر کے اور وہ درس دینا چاہے, تو اس کی نہ حوصلہ افزائی ہوگی اور نہ اس کو ہم جائز کہیں گے. کو اپنا سردار بنا لے گی اور وہ پھر اپنی مرضی کے فتوے دیں گے اور اکثر اپنی رائے استعمال کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کہاں دیتے ہیں, ہم تو حدیثیں پڑھتے ہیں, قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں. میں عرض کروں کہ قرآن و حدیث کو دلیل کے طور پر استعمال کرنے کے دو رخ ہیں, ایک اس کا منطوق, دوسرا اس کا مفہوم. منطوق سے مراد اس دلیل کے الفاظ, نبی اسلام کی حدیث کے الفاظ, وہ منطوق ہے, منطوق منطوق حدیث. اس کے ساتھ مفہوم حدیث سے ضروری ہے. ایک شخص اگر حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہے اور وہ کہے کہ میں نے حدیث جو ہے وہ پیش کی ہے, تو بھائی آپ نے حدیث کے الفاظ پیش کیے, اس کا مفہوم آپ نے کیا پیش کیا وہ اصل میزان پر پیش کرنا ہے. کیونکہ مکمل استدلال منطوق اور مفہوم دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. خوارج نے انہیں حکم الا اللہ کہا اور وہ تحکیم کو انہوں نے باطل قرار دیا اور کہا کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ کلمہ تو حق ہے, پوری طرح بحث باطل, کہ کلمہ حق ہے, منطوق ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, مگر تمہارا مفہوم باطل ہے. تو ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگر کرسی پر بیٹھا ہوں تو قرآن پیش کرتا ہوں, حدیث پیش کرتا ہوں. بھائی قرآن اور حدیث کا نام کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کے دو پہلو ہیں, ایک منطوق قرآن منطوق حدیث, دوسرا مفہوم قرآن اور مفہوم حدیث. یہ ضروری ہے کہ یہ مفہوم درست ہو اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو, اور اس کے لیے طلب علم ضروری ہے, ترقی مدل مشائخ ضروری ہے اور مشائخ کا علم ضروری ہے. امام مالک رحمہ اللہ مسند فتویٰ پر کب بیٹھے, جب مدینہ کے 70 علماء نے ان کے اس مسند پر بیٹھنے کی گواہی دی. تو ایک شخص خود بخود یہ عالم بن جائے اور کرسی پر بیٹھ کر درس دینا شروع کر دے, یہ پتہ ہے جو علمی ایک حیثیت ہے اس کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے منافی ہے. دوسرا پہلو اس مسئلے کا یہ ہے جو آپ جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے, کہ کچھ بھائی 2, 4, 8, 10 افراد بیٹھ جاتے ہیں, وہ علمی درس نہیں ہوتا بلکہ علمی مذاکرہ ہوتا ہے. ایک شخص کی بات کرتا ہے, دوسرا شخص سے بات کرتا ہے. دیکھیں اس طرح کوئی ایک بات بیان کرنا, اگر ایک آدمی کو یقین ہے کہ یہ بات ثابت ہے, یہ درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بلغوا عنی ولو آیا, کہ کسی کو ایک مسئلہ اگر معلوم ہو تو اس کو میری طرف سے پہنچا دو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, نبر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها, کہ مثلا اس شخص کے چہرے کو ترزانہ کر دے کہ میری کسی حدیث کو سنے, سن کر یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. ان دلائل کے پیش نظر اگر بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں ایک حلقہ بنا کر, حلقہ علمی ہے جس میں 10 ساتھی ہیں, 12-15 ساتھی ہیں, اور ایک بھائی کو ایک حدیث کا علم ہے اور وہ ان کو پیش کر رہے ہیں اور باقی سب سن رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ اگر ہمیں کسی چیز کے فہم میں اشکال ہو, ہم علماء کی کتابیں دیکھتے ہیں, پھر مسئلہ حل نہ ہو, علماء سے پوچھتے ہیں, تو اس شکل میں اس کے جواب میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کا مذاکرہ علمیہ ہو سکتا ہے, کچھ بھائی بیٹھ کر علمی باتیں کریں, قرآن و حدیث کی باتیں کریں, مسائل واقعات جو سلف صالحین کے سیرت اس کو بیان کریں, اور اس کی شرط یہی ہے کہیں کوئی اشکال ہو اس کو خود حل کرنے کے لیے علماء سے رجوع ہو, علماء سے رابطہ ہو اور اس اشکال کو ان سے حل کروا لیا جائے, اس سے بڑا علمی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے, یعنی درس علمی اور چیز ہے اور مذاکرہ علمی اور چیز ہے. آپس میں بیٹھ کر مسائل کا تبادلہ, ایک بھائی ایک بات کر رہے ہیں, دوسرا بھائی اس کو ایک بات کا علم ہوا وہ کر رہے ہیں, اور کہیں اشکال ہوا علماء سے رابطہ کر لیا, تو مذاکرے کی حد تک درست ہے, لیکن درس کے لیے ایک مسند پر بیٹھنا اور قرآن و حدیث کے مستقل دروس دینا, اس میں عقیدہ احکام فتح معاملات اور غائب فضائل سب چیزیں ہیں, اس کے لیے بصیرت ضروری ہے اور کتاب و سنت کا فہم اور طلب علم, اس کا استفادہ, اس کی شہرت, ایک آدمی کے بارے میں معروف ہو کہ یہ مشائخ کے پاس گیا ہے, مشائخ کے پاس اس نے پڑھا ہے اور مشائخ اس کی علمی سطح سے مطمئن ہے اور ان کی اجازت سے بیٹھا ہے, پھر وہ درست ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. آپ نے پوچھا کہ سعودی کبار علماء شیخ الباز, شیخ مسلمین وغیرہ, شیخ نجوری رحمہ اللہ, ان کا فتویٰ ہے کہ اشعری کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں اشعری کو ہم متعقل کہہ سکتے ہیں, اگرچہ اشعرہ کا عقیدہ یعنی کوئی جہمیہ سے مختلف نہیں ہے, یعنی اشعرہ جو ہے وہ صفات کے نصوص کو مانتے ہیں, صفات کے معنی کو نہیں مانتے اور جہمیہ نہ صفات کے نصوص کو مانتے ہیں نہ ان کے معنی کو مانتے ہیں. لیکن جو اشاعرہ کا جو اسلوب ہے اس میں جو ماننے کا طریقہ ہے وہ نہ ماننے جیسا ہے, اس لیے نتیجہ دونوں کا ایک ہے, نتیجہ دونوں کا ایک ہے. جیسے میرے سامنے یہ گلاس رکھا ہوا شیشے کا, اور جو جہمی ہے وہ اس کو نہیں مانتے, وہ اس گلاس کو ہی نہیں مانتے, نہ اس کی ذات کو نہ اس کا شیشے کا ہونے کو مانتے ہی نہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہے ٹھیک ہے مگر یہ لوہے کا, حالانکہ لوہے کا نہیں. تو یہ بھی انکار ہے, یہ بھی انکار ہے. یعنی دونوں کے مذہب کا جو منتہا اور نتیجہ ہے وہ انکار پر ہے. جہمیہ ید اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کا حد نہیں مانتے. اشاعرہ ید اللہ کو مانتے ہیں مگر جد کا معنی قدرت کرتے ہیں. یعنی صرف لفظ کو مانا ہے مگر معنی جو اس کا وہ کرتے ہیں وہ سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم کے خلاف ہے, اور وہ یعنی ایک طرح کا نفس کا انکار ہے. لیکن جہمیہ معاند ہے اور اشاعرہ کو علماء متعبد قرار دیتے ہیں, اس لیے ان کے پیچھے نماز کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. لیکن چونکہ ان علماء کا اپنا ایک ماحول ہے, ماشاءاللہ سلفی ماحول ہے, اور وہ پاکستان کے ماحول کو نہیں جانتے, ہندوستان افغانستان کے ماحول کو نہیں جانتے. جیسے ان کی کتاب المحنت المفنت, اس میں یہ ان کے جو بڑے بڑے سینکڑوں علماء کا فتویٰ ہے, متفقہ فتویٰ, اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. فروع میں, فروع میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اصول میں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں. اور ہمارے جو انتصاب ہے, یعنی جو تصوف کے طرق ہیں, اس لحاظ سے ہم قادری کے سہر بندی کے نقش بندی یا چشتی. اچھا, اب یہ خود ان کا اپنا عقیدہ جو انہوں نے خود بیان کیا, جس پر ان کے سینکڑوں علماء کے دستخط ہیں اور ان کی موافقت ہے. اب اس عقیدے کو اگر سامنے رکھیں تو کتنی یعنی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف عقیدہ, خلاف توحید, بلکہ ایسی ایسی باتیں جو اللہ رب العزت کی شان میں پندرہ درجے کی گستاخی. یعنی اشعریت خود انکار صفات کا نام ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو چار سلسلوں کا انتصاب انہوں نے ذکر کیا ہے, تو وہ انتصاب یعنی ان چار سلسلوں کو دیکھیں آپ, اس میں دعا میں توسل کا جواز, ان چاروں سلسلوں میں دعا میں توسل کا جواز ہے. پھر یہ تصوف کے جو سلسلے ہیں, یہ سب وجودی ہیں, حلولی ہیں. وحدت الوجود, وحدت الشہود, اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر چیز میں ہے. یعنی خالق جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے, وہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے. تو یعنی ان علماء کو ان حدود کا علم نہیں ہے. میں نے یعنی اپنا مکہ مکرمہ میں شیخ روی حضرت اللہ سے ملاقات کی اور ان سے یہ سوال کیا کہ جیسے اشاعرہ ہیں ہمارے ہاں, اور ان کے یہ عقیدے, ان کا انتصاب کے طرق ہیں تصوف کے, اور اس میں حلولیت ہے اور وحدت الوجود ہے, وجود کا عقیدہ, وحدت الشہود کا عقیدہ. مشایخ نے فرمایا کہ ان کی اقتضاء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو مانا مشایخ کو اگر پورا علم دیا جائے تو اس علم کی روشنی ان کا فتویٰ کچھ اور ہوگا. لیکن خالی اشعریت کیونکہ ان کو متعبدین قرار دیتے ہیں اور متعبر کا معاملہ ہلکا ہے, باقی ان کا حساب اللہ لے گا ان کے اندر کیا ہے اور کیا یعنی رکھتے ہیں اپنے اندر علم, وہ حساب اللہ لے گا. لیکن ایک بظاہر ایک شخص کو متعبر قرار دے کر اس کے پیچھے نماز کا جواز, یہ فتویٰ درست ہے, لیکن باقی ان کی حدود کا جو کچھ کو علم نہیں ہے, اور اگر ان کو علم دیا جائے تو یقیناً وہ یہی بات کہیں گے. بندہ بارک اللہ فیکم. یہ آپ نے پوچھا کہ ایک شخص کے گھر کے پاس مساجد ہیں کچھ, اور ان فرقوں سے ان کا تعلق ہے جن کا عقیدہ عام طور پر ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایک شخص ان کا اعتبار لے اور ان کا امتحان لے, ان کو چیک کرے, ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھے, بالکل درست ہوگا, بالکل درست ہوگا. کیونکہ جو چیز ان کے بارے میں ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے عقیدے میں فلاں فلاں چیز الحاد ہے. اب بعض اوقات ایک شخص, اس کا یعنی ایک خاص مذہب ہے مگر وہ اس میں تحقیق کے جراثیم بھی ہیں, تحقیق کی ایک صلاحیت بھی ہے, اور وہ تحقیق کر کے بعض چیزوں کو نہیں مانتا. آپ اگر اختبار کرنا چاہیں, مثلا ایک شخص ہے, اس کا وحدت وجود کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, حلولیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اور جو صوفیہ کے جو یہ طرق ہیں, یہ باطنی طرق جیسے سہروردی, نقشبندی وغیرہ, شاذلی, رفاعی, حسینی, اس کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ ان سے برات کا اظہار کرتا ہے پھر یہ چیز ان کی اقتضاء کے جواز کا تو وہ بن سکتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جیسے ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمود طحان, اور وہ حنفی تھے. ایک دفعہ ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ایک مسجد میں, تو انہوں نے پاؤں ملائے, سینے پر ہاتھ باندھے, رفع الیدین کیے, حالانکہ حنفی تھے. تو بعض اوقات ایک شخص ایک عقیدے کے ساتھ منتصب ہے لیکن ان کی بعض چیزوں کو نہیں مانتا, تو اگر اس کے پیش نظر یہ بات ہو تو اس کے ساتھ وہ اس کا اختبار دے سکتا ہے اور چیک کر سکتا.
Credit remaining 21 pence. Please enter the number you wish to dial.
اس کا عقیدہ معلوم ہے, یعنی یہ حنفی ہے, دیوبندی بریلوی ہے, مگر وہ اگر ان کا اختبار کرنا چاہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان چیزوں کو نہ مانتا ہو. بہت سے حناف ہیں جیسے عبد لکھنوی جو تھے حنفی تھے, لیکن بہت سے حنفی مسائل کو وہ نہیں مانتے. حناف کہتے ہیں کہ وہ حنفیت کو سمجھا ہی نہیں. یعنی ایک شخص اگر اعتدال کی بات کرتا ہے, اچھے عقیدے کی بات کرتا ہے, کتاب و سنت کی بات کرتا ہے, تو بجائے اس کی تعریف کرنے کے اس کو الٹا الزام دیتے ہیں کہ وہ حنفیت کو پہچانتے ہی نہیں. وہ تو لیکن ایک شخص اگر اس کا اختبار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ اختبار وہاں منع ہے جہاں ماحول درست ہے, سلفی ماحول ہے اور اہل سنہ کا ماحول ہے. تو وہاں کسی کو کریدنا, کسی کے عقیدے کو اس طرح جانچ پڑتال کرنا درست نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مصلحت موجود ہے. پھر اس مصلحت کی ایک یعنی وجہ جواب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ان کی وہ اصلاح کر لیں, یعنی ایک ان کو کرید رہے ان کا عقیدہ فلاں چیز کے بارے میں کیا, فلاں چیز کے بارے میں کیا. اگر وہ غلط ہے تو اس طرح اس کی اصلاح کا ایک اس کے ہاتھ میں جواز آ سکتا ہے, وہ سن کر اس کی اصلاح کر لیا. اس طرح کی کرید اور جانچنا اور اختبار کرنا ان حالات میں درست ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے پوچھا کہ ایک بھائی ہے وہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں درس بھی دیتا ہے, تو اس کو اپنے یہاں بلانا اور بلا کر اس کو درس کے لیے دعوت دینا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ بلایا جائے. اس کا بیٹھنا اہل بدعت کے ساتھ یہ اس کی تائید کلم کھلا شمار ہو رہی ہے. اور بہت سے لوگ جو متعلق ہوں یا غیر متعلق ہوں وہ اس کے اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کو اس کی تائید قرار دے کر وہ اہل بدعت کو صحیح سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں. لہذا اگر ان کو آپ بلائیں گے اپنے ہاں یہ دھوکہ یہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے اور یہ غلطی یہاں بھی ممکن ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے شخص سے اجتناب کیا جائے اور صرف ان لوگوں کو دعوت دی جائے درس کے لیے جو خالص جو ہیں وہ سلفی مرض کے حامل ہیں اور جن کے اندر بدعت اہل بدعت کے خلاف غیرت موجود ہے اور وہ دین خالص کی بات کرتے ہیں اور خالص کتاب سنت کی بات کرتے ہیں, انہی کو بلایا جائے. انہی کے کلام میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اور ایسے لوگ جو توسع کے قائل ہیں اور ان کو یعنی تمیز نہیں ہے یعنی بدعت ہی اور غیر بدعت ہی کی, ان سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. آپ نے سوال کیا کہ ایک بھائی کی پہلے نیت نہیں تھی قربانی کی اور اب کچھ دن گزر چکے ہیں تو اب اس کی نیت بن گئی ہے, جبکہ وہ بال اپنے ناخن بھی کاٹ چکا ہے, تو اب یہ نیت کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. جس وقت اس کی پہلے نیت نہیں تھی اس نے اپنے بال کھچوا لیے یا ناخن کاٹ لیے کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی, اب اس کی نیت بن چکی ہے اور یہ نیت عین قربانی والے دن بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے کر وہ قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن جب بھی اس کی نیت بن جائے وہ قربانی کی نیت کر سکتا ہے. اور جو باقی دن بچ گئے ہیں اس میں اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے, ناخن نہ کاٹے, اس کا یہ عمل درست ہو کر قربانی اس کی انشاءاللہ قابل قبول ہوگی. وہ ای میل میں نے چیک نہیں کیا, میں انشاءاللہ صبح چیک کر لوں گا اور جیسے وہ مجھے مل جائے گا ایک دو دن میں میں انشاءاللہ مقدمہ لکھ کر نا ان کو ای میل کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں بارک اللہ فیک. یہ بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص مشرق ہے اور اس میں جن داخل ہو گئے تو اس کو دم کرنا جائز ہے؟ مشرق میں اگر جن داخل ہو گئے تو جن کا داخل ہونا ایک مرض ہے اور مرض کا علاج عمومی طور پہ ہر ایک کا کر سکتے ہیں, مشرق ہو کافر ہو. اگر ایک ڈاکٹر ہے مریض ہے اس کے پاس آیا, وہ کوئی بھی ہو مشرق ہو کافر ہو اس کا علاج کر سکتا ہے. اور چونکہ جن کا داخل ہونا یہ بھی ایک مرض ہے اور اس مرض کے ذریعے اس مرض کا علاج رقیہ کے ذریعے ہو سکتا ہے, فائدہ پہنچائے, لیکن اس میں اگر ایک بات اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ اس سے اس کی تعلیف قلبی ہوگی, یعنی میں اس کو دم کروں گا اور اللہ اس کو شفا دے گا, تو اس سے ہمارے کلام کی صحت اور تاثیر اس پر ثابت ہوگی اور متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر سکتا ہے. اتنا یہ نافع کلام ہے, اس نے جن جیسی موزی یعنی چیز کو بگا دیا, مجھے شفا دے دی, یقین لو متاثر ہو گئے اور متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر سکتا ہے. تو اس نیت کو ذہن میں رکھ کے اس کو رقیہ وہ کرے تاکہ وہ جب شفا یاب ہو تو ہمارے کلام پاک کی وہ تاثیر کا قائل ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے, اور اس ذریعے سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا بھی ہے. بارک اللہ فیکو, یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے والد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور میں نے ان کو دم وغیرہ بھی کیا ہے اور بیٹی کے پتے بھی ان کو دیے ہیں. تو انہیں یہ جو جن جو داخل ہوتے ہیں نا انسان میں, یہ شیاطین انتہائی خبیث اور پلید ہوتے ہیں. تو ایک تو نظافت کا اور طہارت کا خیال رکھا جائے, خوشبو کا استعمال ہو. بیری کے پتے, بیری ایک عمدہ درخت ہے, جنت کا درخت ہے, اور اس میں پتوں میں پانی گرم کر کے اس کو غسل دیا جائے تو اس سے بھی ایک صفائی اور نظافت حاصل ہوتی ہے. اور یہ لوگ ناپاک چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور طہارت اور خوشبو سے بھاگتے ہیں. تو ان ٹھیک ہے یہ غسل بیری کے پتوں سے, خوشبو کا استعمال, شہد جیسے بیری کا شہد کا استعمال, یہ چیزیں بھی مؤثر ہیں اس رقیہ میں. باقی جیسے آیت الکرسی ہے, سورۃ الفاتحہ, یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے نعمت الرقیہ, اور پھر محبت حسین, سورۃ الجن وغیرہ, اور احادیث میں بہت سے رقیہ آتے ہیں جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامہ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء اور اعوذ بکلمات اللہ التامات اللذی لا یجاوزن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا وبرا, ایک طویل دعا ہے. اس سے ان شیاطین اور یہ بھاگتی ہیں اس انکری سے. یہ سارے شرعی اذکار ہیں, ان کو پڑھا جائے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا جائے, زیادہ اقرب ہے دعا کی قبولیت کا, تو ان چیزوں سے ایک نافع علاج انشاءاللہ ہو سکتا ہے. احسن اللہ علیہ ساتھی نے پوچھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے اور وہ یہ محسوس کر رہے جیسے اس کی ہوا خارج ہوئی, حالانکہ خارج نہیں ہوئی, تو وہ کیا کرے؟ وہ ہوا خارج نہیں ہوئی لیکن وہ محسوس کر رہی جیسے ہوا خارج ہوئی ہے, اپنے مقعد میں وہ کوئی حرکت اس طرح کی محسوس کرتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ نماز توڑ کے جا کے وضو کرے, پھر نماز پڑھے, جب بھی نماز جاری رکھے؟ تو اس کا جواب یہ واللہ عالم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کیا ہے جو بنو آدم کی نماز کو خراب کرتا ہے اور طرح طرح کے مصائب پیدا کرتا ہے, اور یہ بھی اس کا ایک فعل ہے کہ وہ بنو آدم کے مقاعد کے ساتھ کھیلتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ تمہاری ہوا خارج ہوئی, تاکہ بندہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ بار بار وضو کرے. اس طرح بعض لوگ وسوسے کے مریض بن جاتے ہیں اور وسوسہ ان پر ایک مرض کے طور پر نازل ہو جاتا ہے, پھر وہ بار بار وضو کرتے ہیں اور ان کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ انتہائی ایک تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے شخص کو اگر محسوس ہو تو اول تو وہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو یاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یخرج, وہ نماز سے باہر نہ نکلے اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کوئی حرکت سی اس کے مقعد میں اور ہوا خارج نہیں, اس کو یقین ہے ہوا خارج نہیں, فرمایا کہ وہ نماز سے باہر نہ نکلے. حتی یسمع صوت اور یہ ذریعہ ہے, یا تو وہ ہوا نکلنے کی آواز سنے اور یا اس کی بو محسوس کرے پھر وہ نکلے, اور اگر نہ وہ آواز سنتا ہے اور نہ کوئی بو محسوس کرتا ہے تو نہ نکلے, وہ شیطان اس پر اپنا غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرے اور اپنی نماز پڑھتا رہے اور جاری رکھے. دوسری بات یہ کہ وضو اور نماز ایک یقینی حقیقت ہے اور ہوا خارج ہونے کا شبہ ایک شبہ ہے, تو شبہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. وضو یقین ہے اور خروج ریح یہ مذمہ ہے, ایک شبہ ہے اور شبہ سے یقین ظاہر نہیں ہوتا, اس لیے بندہ وہ نماز پڑھتا رہے. اور نماز کب توڑے؟ یا تو اس کو یقین ہو کہ واقعی ہوا خارج ہوئی اور یا وہ اس کی بو محسوس کر لے یا اس کی آواز سن لے, عام حالات میں نہیں. بندہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ آج کے دور میں یہ مختلف کھیل ہیں, تو ان بعض کھیلوں میں بعض شرعی قواعدیں ہیں تو ایسے کھیل کھیلنا جائز ہے یا نہیں. اور بھائی نے مثال دی فٹ بال وغیرہ کی. دیکھیں یہ کھیل جو ہے یہ کھیلے جا سکتے ہیں اگر اس میں نیت کیا ہو کہ جسم کی مضبوطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن القوی احب الی المؤمن الضعیف, کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے بنسبت. ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں اگر کھیلوں گا میرے جسم میں چستی اور پھرتی آئے گی اور ورزش کی طاقت جسم میں بنے گی تو مومن قوی زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو, اور پھر وہ اس اپنی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صرف کرتا ہے جیسے قیام الحال کا اہتمام, روزوں کا اہتمام. تو پھر اس کو اس کے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دو شرطیں اس میں اور ہیں, ایک یہ کہ وہ کھیل شریعت کے خلاف نہ ہو, اس کی کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو. مثلا فٹ بال کا کھیل ہے, فٹ بال میں عام طور پہ لوگ کھیلتے ہیں اور وہ نیکر استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی آدھی رانیں ننگی ہوتی ہیں, برہنہ ہوتی ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے فخذ کو اور ران کو شرمگاہ قرار دیا ہے, اس کو کھولنا جائز نہیں ہے. تو فٹ بال یا ہاکی وغیرہ کے کھیل میں جو وردی یا جو یونیفارم کھلاڑی پہنتے ہیں اس میں ان کی اورا شرمگاہ ان کی آدھی ننگی ہوتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے, اس لیے یعنی وہ کھیل اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ اس میں ایک ایسا لباس زیر تن کیا گیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جو یعنی ہیں بالکل شریعت کے خلاف, جیسے باکسنگ ہے. باکسنگ پر یعنی پوائنٹ کب ملتا ہے جب چہرے پر مکہ مارے, اگر چہرے پر نہیں مارتا کسی اور جگہ مارتا تو وہ فاؤل قرار پاتا ہے. تو چہرے پر مکہ مارنا ضروری ہے, اس سے اس کا پوائنٹ ملتا ہے. حالانکہ حدیث کہ نحاظ حسلم ہم درج الوجہ, اللہ کے نبی نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا. یہ کھیل ہی ایسا ہے جو سراسر شریعت کے خلاف ہے. کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں جواز تو بنتا ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے, اس میں مگر قمار اور جوئے کی شکل اور اس میں جو ہے وہ ایک میسر کی شکل ہوتی ہے اور شرطیں لگتی ہیں تو وہ جوا ہے, اور جوا ویسے ناجائز. تو اگر ان ساری حدود کو مزہ سامنے رکھے, بعض کھیل طویل ہوتے ہیں جیسے کرکٹ ہے, اس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے اور بعض اوقات یعنی نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور کھلاڑی کھیل میں مصروف ہے اور نماز نہیں پڑھتا, تو یہ اس لحاظ سے یہ باطل ہے. یہ شریعت سے غافل نہ ہو, نماز سے غافل نہ ہو, شرعی واجبات سے غافل نہ ہو, اور کھیل سراسر شریعت کے خلاف نہ ہو. یا کھیل اگر درست ہے تو اس کے متعلق کوئی چیز خراب ہے, جو فٹ بال ہاکی وغیرہ کھیل سکتا ہے, اس کا دورانیہ چھوٹا ہے, بندہ اتنا غافل بھی نہیں ہے, اور لیکن اس میں لباس غیر شرعی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں جو مختصر ہو, زیادہ وقت کا ضائع نہ ہو, اس میں ورزش ہو اور جسم کی تقویت کا وہ سبب بنے, اور انسان یہ سمجھے کہ اپنی اس طاقت کو اللہ رب العزت کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ جو موقع ملے اس میں صرف کرے گا, تو پھر یہ جواز کا پہلو ہے, ورنہ یہ جواز کا پہلو نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل اللہ من باطل, ہر کھیل باطل ہے. تو یہ تبھی ہے یعنی وہ کھیل جو بندے کو شریعت سے غافل کر دے, نماز روزے سے غافل کر دے. اب کھلاڑی کھیلتے ہیں تو کھیلنے کی حجت کو لے کر روزہ نہیں رکھتے, ایک روزہ کمزور کر دے گا اور یہ ہماری کھیل کے تقاضوں کے خلاف ہے, تو یہ لاحق باطل ہے. لیکن اگر مختصر وقت ہے اس میں بندہ اپنی جسم کی ورزش کرتا ہے, ریاضہ کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کو طاقت حاصل ہو, تو یہ جواز ہے بشرطے کہ شریعت سے غافل نہ ہو اور کوئی ایسا کھیل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو. یا کھیل درست ہے اس میں اگر جوا ہے میسر ہے یا اس میں لباس غیر شرعی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. بارک اللہ فیک. ہاں یہ ساتھی کا سوال ایک اور نوعیت کا ہے, جیسے کمپیوٹر پر مختلف گیم آتے ہیں اور عام طور بچے گھروں میں کھیلتے ہیں, اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور تصویر خلق اللہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ مصور ہے, اور عام تصویریں بنا کر اللہ رب العزت کی اس خلق سے تشبہ اختیار کر رہے ہیں. تو ساتھی کے سوال میں جواب بھی ہے, یعنی ایسے کھیل اس میں یعنی تصویر اور خلق اللہ سے مشابہت اور سورہ بنایا جاتا ہے, یہ درست نہیں ہے, اور پھر یہ کھیل بھی بچوں کو غافل کرتے ہیں, اس لیے اس کے جواز کا یعنی بالکل جواز اس کا نہیں جو ہے وہ مناسب, بلکہ اس کو ناجائز کہا جائے گا, کیونکہ اس میں تصویروں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے اور تصویر جو ہے وہ خلق اللہ کے ساتھ تشبہ ہے, اور یہ قیامت کے دن سب سے بڑے عذاب کا موجب ہوگا, اس لیے ایسا کھیل جائز نہیں ہوگا. بارک اللہ فیکم. یہ ساتھی کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سلفیت سے یعنی نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ظاہری نقل سے ملقب کرتے ہیں اور ظاہریہ کی طرف ان کا انتقال ہے. تو ظاہریہ کا درست ہے. دیکھیں جو ظاہریت کی جو دائیں یا بنیادیں یہ سلف صالحین کے منج کے منافی ہیں اور ان کچھ لوگ اسی ظاہریت کے تحت امام ابن حزم رحمہ اللہ سے محبت اور تعلق جو ہے وہ قائم کرتے اور جوڑتے ہیں. تو کیا امام ابن حزم ظاہری تھے؟ لیکن ظاہریت کیا ہے؟ ظاہریت کا معنی یہ ہے کہ جو ایک قوت استنباط یا اجتہاد ہے اس کو بالکل ترک کر کے صرف نصوص کے ظاہر کو لیا جائے اور بعض اوقات اس طرح ظاہر کو لیا جائے کہ یعنی جو اصل جو شرعی غرض ہے وہ مٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک نص کی جو ظاہریت ہے بندے پر وہ ثابت اور قائم ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ یعنی ظاہریت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے سے منع کیا. لا تاکلوا فی صحافہا, اس میں یعنی کھاؤ نہ پیو نہ. میرے پاس ظاہری کہتے ہیں کہ پلیٹوں میں کھانے پینے سے منع کیا کھانے سے, لیکن پینے کی ممانعت کہیں نہیں ہے. یہ ایسی ظاہریت ہے. یعنی شرعی مقصد تو یہ ہے کہ سونے کا برتن استعمال نہ کیا جائے, خواہ وہ کھانے کی غرض سے خواہ وہ پینے کی غرض سے. اب وہ ظاہریت کہتے ہیں کہ یعنی اس حدیث میں صرف پلیٹوں کی ممانعت ہے, مانا ایسا برتن استعمال کر سکتے جس میں پینا جو ہے وہ پیا جاتا ہے. اب یہ ایسی ظاہریت ہے جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. تو یہ ظاہریت سلف صالحین کی سوچ کے خلاف ہے. باقی علامہ ابن حزم رحمہ اللہ ان کا منج کیا تھا؟ ان کا منج یہ تھا کہ کتاب و سنت سے استدلال اور تقلید کا نقل, تقلید سے نفرت اور تقلید کی مذمت. اور اسی لیے ان کو کچھ لوگوں نے اس ظاہریت کی طرف منسوب کیا جو کہ مضمون کہلاتی ہے. لیکن ایک شخص اگر دینی مسائل میں کتاب و سنت سے استدلال کرتا ہے اور وہ تقلید کے خلاف اس کا رد کرتا ہے تو یہ علامہ ابن حزم کا منحج ہے اور یہ منحج بالکل صرف صالحین کا کہ مسائل میں چاہے وہ اعتقادی ہو چاہے وہ فقہی ہو اصول ہو فروع ہو ہر چیز میں کتاب و سنت ہی اصل ہے اور تقلید کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ظاہریت نہیں ہے, یہ علامہ ابن حزم کا اور صرف صالحین کا یہ منحج تھا. باقی بطور ابن حزم کے وہ ایک فرد واحد تھے اور کوئی بشر معصوم نہیں ہوتا, غلطی کا امکان ہے. غلطی وہ شخص کرتا ہے جو ایک شخص کو اس طرح چاہتا ہے کہ اس کے صحیح کو بھی صحیح قرار دے اس کے غلط کو بھی صحیح قرار دے. یہ تعصب تقلیدی تعصب ہے. علامہ ابن حزم تقلید کے خلاف تھے اور تقلید کے خلاف ننگی تلوار تھے اور کتاب و سنت سے استدلال یہ ان کا منحج تھا جو کہ بالکل سلفی منحج ہے اور بالکل یہ سلف صالحین کی سوچ ہے. ظاہریت اور چیز ہے, علامہ ابن حزم اور چیز ہے. ظاہریت میں جیسے داؤد ظاہری اس کے اقوالات پڑھے یعنی فقہی کتابوں میں خاص طور پر نیرل آثار اٹھا کر دیکھیں, اس میں داؤد ظاہری کے یعنی فقہی مسائل کا ذکر ہے اور بعض اوقات مسائل انتہائی مزہ کا خیز ہوتے ہیں. یعنی کوئی استنباط اور یعنی جو ایک فقہ الواقع یا شریعت کے مقاصد ان سے بالکل صرف نظر کر کے ظاہری الفاظ کو لے کر ان پر بس چمٹ جانا اور ان پر اتفاع کر لینا یہ شریف مقاصد کے خلاف ہے. تو کتاب و سنت کے استدلال اور تقلید کی مخالفت یہ ظاہریت نہیں ہے. ظاہریت اور چیز کا نام ہے. ظاہریت جو ہم نے ایک مثال دے کر عرض کیا کہ وہ شرعی نصوص کے جو مقاصد ہیں ان کو وہ مسخ کرتے ہیں اور صرف ظاہری الفاظ سے چپکے ہوئے ہیں, یہ کوئی منج نہیں ہے. باقی ابن حزم رحمہ اللہ وہ کتاب و سنت سے استدلال کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں جو تقلیدی مذاہب تھے ان کے خلاف شدید تھے اور ان کا رد کرتے تھے بڑی شد و مد کے ساتھ. اور یہ سلفی منحج ہے. تو اس میں فرق کرنا چاہیے لوگوں کو. ظاہریت بالکل منحج سلف صالحین کے خلاف ہے اور اصل چیز کیا ہے؟ سلفیت. سلفیت سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں. سلف صالحین کون ہے؟ صحابہ کرام, تابعین, ائمہ اہل سنت جو معروف ہیں, جن کی تعدیل معروف ہے, جن کی فقاحت اور توثیق جو کتب جرح و تعدیل میں معروف ہے, وہ سب یعنی سلف ہی ہیں اور سلف صالحین ہیں, تو ان کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کی اتباع, اس میں کون سی قدغن ایسی کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک میں حدیث ہو اور ان دونوں کا فہم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہو. سلف صالحین کون ہے؟ سلف صالحین کی سرخیل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے جو سارے کے سارے عادل تھے اور نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں ہیں ان کے اقتضاء کی اور ان کے یعنی اجتماعیت کو کتاب و سنت کی اجماع قرار دیا ہے, تو یہ سلف صالحین ہیں. تو ان کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھنا یقیناً یہ سلفیت ہے اور یہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیے. جو شخص اس عقیدے سے ہٹ کر کسی اور منج کو فکر کو اختیار کرتا ہے تو راہ سوال سے بھٹک جاتا ہے, کیونکہ حق ایک ہے اور باطل راستے بہت ہیں, تو وہ پھر باطل کی بہت ہی شاخیں ان میں وہ کھو جاتا ہے اور حق سے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سدید عطا فرماتے ہیں. ساتھی کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ اہل بدعت کی غیبت جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور کفار کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ اس مسئلے کی یہ دو یا تین پہلو بنا لیں, تین پہلو اس مسئلے کے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیبت ان کی ذات کی یا ان کے منہج کی. جہاں تک سوال ہے ان کے منہج کے بارے میں بات کرنا, ان کا منہج چونکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو کتاب و سنت کے خلاف جو بھی منہج ہوگا جو بھی عقیدہ ہوگا اور جو بھی فکر ہوگی اس کا رد, اس پر تنقید جائز کیا؟ یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ تاکہ دین اسلام کو ان شوائب سے پاک کیا جائے, اس خل سے یعنی بدعت سے پاک کیا جائے. تو اہل بدعت کے منہج کا رد اور ان کے منہج کے تعلق سے غیبت کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے, تاکہ حق کا جو ہے وہ تصفیہ ہو. یہ ہماری منہج کی دو بنیادیں ہیں, ایک تزکیہ اور ایک تصفیہ. تزکیہ یہ ہے کہ دین حق کو پاک صاف کرو شرک سے بدعت سے الحاد سے تعبیر سے انکار سے اور جو بھی شوائب ہیں باطل کے ان سے پاک کرو. اس کے بعد جو حق کا دور ہے اس سے تصفیہ کرو, پہلے تزکیہ یعنی تصفیہ اور پھر تزکیہ. تصفیہ کیا ہے؟ کہ بالکل پاک صاف کرو حق کو بدعت اور باطل کے شوائب سے, اور اس کے بعد تزکیہ نور حق کے ساتھ دلائل حق کے ساتھ. جیسے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس آیت میں تزکیہ اور تصفیہ دونوں ہیں. ادخلوا فی السلم کافۃ یہ تزکیہ ہے, اور لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو, یعنی شیطان مختلف روپوں میں, کبھی اہل بدعت کے روپ میں, کبھی اہل شرک کے روپ میں, کبھی اہل کفر کے روپ میں وہ اس منج کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کی تباہ نہ کرو. یہ تصفیہ ہے, یعنی باطل افکار سے دین حق کو پاک صاف کرنا یہ فرض ہے اور ضروری ہے. شیخ الاسلام سے پوچھا گیا, ایک طرف ایک بدعتی ہو ایک طرف کافر ہو, کافر سے میں نے لڑنا ہے تلوار کے ساتھ اور بدعتی کا مقابلہ کرنا ہے زبان کے ساتھ, تو میں کس سے ابتدا کروں؟ فرمایا کہ بدعتی سے ابتدا کرو, وہ زیادہ خطرناک ہے. کافر کا کفر آیا ہے اور بدعتی مسلمانوں کے صف میں داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے, اور اسلام کو پاک صاف کرنا ضروری ہے اہل باطل کے حملوں سے. علی بن مدینی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت کے محسن ہے, اس دن جس دن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا اور وہ تنے تنہا ڈٹ گئے کہ جو زکات نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا لڑوں گا, اکیلے ڈٹ گیا. اگر وہ خاموش رہتے تو پتہ نہیں آج زکات کے تعلق سے ہماری سوچ اور فکر کیا ہوتی. لیکن یہ تصفیہ دین حق کو پاک صاف کرنا ہے ان شوائب سے, تو اہل بدعت کا اگر منہج ہے اس کو عیاں کرنا ضروری ہے اور اس پر اس تصفیہ اس تعلق سے ضروری ہے. باقی رہا ان کی ذات کے بارے میں غیبت, تو ان کی ذات کی غیبت کے دو پہلو ہیں. ایسی غیبت جس میں کوئی شرعی مصلحت ہو, جیسے محدثین نے اہل بدعت کی تراجم لکھے ہیں اور ان کی حیثیت کو بیان کیا, فلاں مجہول ہے فلاں ضعیف ہے فلاں سید الحفظ ہے اور فلاں کا حافظہ کمزور ہے, فلاں کے پاس اوہان کثیرہ ہے, فلاں اختلال کا شکار ہو گیا, فلاں مبتدے ہے فلاں مرجئہ میں سے, یہ سارے امور ان کی ذات کے متعلق ہیں. لیکن چونکہ اس میں شرعی مسئلہ ہے اور وہ یہی ہے تاکہ ان کی حدیث سے لوگ بچیں اور ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے اور کوئی ضعیف حدیث پر عمل نہ کرے, تو اس قسم کی مسئلہ اگر شرعیہ موجود ہے تو پھر ان کی غیبت جائز ہی کیا ضروری ہوگی تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا سکے. بعض اوقات ایک شخص ہے, اس سے کوئی شخص معاملہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے بارے میں اس کے اختیار کو جانتے ہیں تو اپنے بھائی کو جا کر آپ خبر دیں کہ جس سے آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے, وہ خائن ہے, فلاں اور فلاں ہے, تاکہ بھائی اس سے بچ سکے. یہ شرعی مسئلہ ہے. لیکن جہاں کوئی غیبت کسی مسئلہ کے تحت نہ ہو, یعنی ایک امر لغو ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ بچا جائے, خاموش رہا جائے, تاکہ یہ بھی بعض اوقات ایک چیز ایسی بنتی ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ بغیر مسئلہ کے کسی غیبت کریں, اس کو برا بھلا کہتے رہیں, تو آپ سے متنفر ہوگا, جبکہ دین حق کے متقاضیات یہ ہیں تو ان کو قریب کرو تاکہ ان کو دعوت دے سکیں. لیکن ایسا معاملہ جہاں حق کی مسئلہ ہو وہاں غیبت کرنا ضروری ہے تاکہ اہل حق اور حق دونوں ایسے لوگوں سے پاک صاف ہو جائیں. اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ انہیں عوام الناس اگر بدرتی ہیں تو ان کی غیبت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, جو میں سمجھا ان کی بات سے, جس کا جواب وہی ہے کہ کسی شخص کی غیبت اگر کسی شرعی مسئلہ کے تحت ہے تو پھر جائز ہے, اور اگر کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو تو پھر غیبت نہ کی جائے. یہ بات سمجھ کر کہ یہ مجھ سے متنفر نہ ہو بلکہ میرے قریب آئے اور میری دعوت کو سنیں. اگر
The credit on your card is low.
اور خاص میں کوئی مسئلہ میں شرعیہ نہ ہو, اس سے بندے آپ سے متنفر ہوں گے, اور متنفر جب ہوں گے تو آپ کی دعوت نہیں سنیں گے, جبکہ دعوت کی جو حجت ہے یہ سب سے مقدم ہے دین اسلام میں. یعنی اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے اس میں تو غیبت ضروری ہے کی جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں, اور اگر وہ شرعی مسئلہ نہ ہو پھر غیبت نہ کی جائے تاکہ وہ شخص متنفر نہ ہو